قل آپ فرمائیے من کان عدو لجبریل جو کوئی ہو دشمن جبریل کا فإنه نزله على قلبك پس وہ تو اتارتا ہے قرآن کو آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے تو قرآن کی وجہ سے جبریل کے دشمن ہوئے اور جبریل قرآن بحکم خدا لا رہا ہے تو یہ خدا کے دشمن ہیں اصل میں. امام ابو حنیفہ نے اجتہاد اللہ کے دین کے لیے کیا اور ان سے دشمنی کرنے والے خدا اور رسول کے دشمن ہیں. امام بخاری اور مسلم نے احادیث امانت امت جمع فرمائی اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی سنت کے لیے اور یہ ان کو برا بلا کہتے ہیں منکرین حدیث. تو یہ آدائے دین آداء اللہ والرسول ہے, خدا اور رسول کے بدترین دشمن ہیں. اکابر دیوبند نے مبتدین اور اہل باطل کا رد کیا ہے اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے, توحید اور سنت کی سلامتی کے لیے, اور یہ ان کو برا بلا کہتے ہیں. تو یہ خدا اور رسول اور کل کائنات کے انبیاء اور اولیاء کے بدترین دشمن ہیں. قل فرمائیے من کان عدو لجبریل جو کوئی ہو دشمن جبریل کا فإنه نزلہ علی قلبک پس بے شک اس نے تو اتارا ہے قرآن کو آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. قرآن کیسا ہے؟ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے, لما بین یدیہ جو اس کے آگے کتابیں ہیں, وہدی و بشریٰ للمومنین اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ جو کوئی ہو دشمن اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا یا اور پیغمبروں کا و جبریل اور جبریل کا و میکالا اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین. بات سنو, انہوں نے تو دشمنی صرف جبریل کی کہی تھی نا, اللہ نے کہا جبریل کا دشمن, ملائک کا دشمن, پیغمبروں کا دشمن, میکائیل کا دشمن, یہ سب کے سب کفار ہیں. اللہ کے نیکوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ کفر ہے. اور فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ پر دشمن ہے ان کافروں کا. لہذا بندگان نیکان اور پارسایان کے ساتھ بغض و عداوت باعث تباہی کونین ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم اتار چکے ہیں آپ کی طرف آیت واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ہیں ان معجزات کا مگر بے راہ روی کرنے والے. ہٹو یہاں سے, پیچھے جاؤ. اوپر بیٹھ گیا خر کئی کا. اوکلما آہدو آہدن, آیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا, عہد کوئی بھی یہود نے, نبذہو توڑ دیا اس کو, فریقن ایک گروہ نے, منہم ان میں, بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. یہ 100 آیات پورے ہو گئے اور توحید کا مسئلہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ آخرت کی تفریق اور تہذیب الاخلاق کا مرحلہ اور اخلاقیات کے خلاف یہود کے قبائح اعمال کہ یہی معنی بنے تھے توحید کے مسئلے کے لیے. اور وہ شیرین تعلیمات جیسے اللہ کی عبادت, والدین کے ساتھ احسان, لوگوں کے ساتھ بہترین مکالمہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی, یہ سب بیان ہوئی. یہود کے ناحق دعوی ان کو رد کر دیا. تو رسالت کے مسئلے کا آغاز ہے آیت نمبر 101 سے. ولما جاءهم رسول من عند الله, اور جب کبھی آئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے, اور جب کہ آ گئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مصدق لما معهم تصدیق کرنے والے ان شرائع کے جو ان کے ساتھ, نبذ فریق ڈال دیا ایک گروہ نے, من الذین ان لوگوں میں سے, اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی, نبذ فریق کا مفعول کتاب اللہ, ڈال دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو, کہا وراء ظہورہم پس پشت, ڈال دیا خدا کے دین کو, خدا کی کتاب کو پس پشت, انہم لا یعلمون گویا کہ جانتے تھے. توحید ثابت ہوگی رسالت سے, اور رسول کی صداقت کا بیان نہایت ضروری ہے. تو رسول کی صداقت ایک قسم کی موقوف کی یہود کی تصدیق پر. اس کا تین طرح جواب دیا. ایک جواب یہ دیا کہ وہ بدعمال ہو چکے ہیں، بدعمل آدمی تصدیق کا لائق نہیں رہتا. دوسرا یہ کہ خود قرآن میں ان کے شرائع کی تصدیق موجود ہے، یہ بجائے خود محمد عربی کی تصدیق ہے. اور تیسری بات یہ کہی کہ وہ جانتے ہیں مانتے نہیں، اور جاننے میں تصدیق ہو گئی. جس طرح آپ کہے کہ میں نے چوری تو کی ہے لیکن دوں گا نہیں، تو مان جان تو اگلے نے جان تو لیا کہ یہ شخص چور ہے، اب آپ مان نہیں رہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی علیحدہ طریقہ و سزا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رسالت حق کا کو کیوں نہیں مانتے رہے؟ ان کو کچھ شبہات تھے. ہر حق پر باطل کو شبہ ہوتا ہے، اور جب وہ شبہ زائل ہو جاتا ہے اور جن کی نیت خالص ہو تو وہ قبولیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جن کی نیت خراب ہو تو وہ اگلا شبہ شروع کر لیتے ہیں. یہ دستور. انہوں نے کہا کہ اس پیغمبر کے کلام میں اثر ہے بہت زیادہ جو کسی کے کلام میں نہیں، یہ علامت ہے کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ. جواب، جادو تو کفار کا کام اور شیاطین کا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کب جادو کر سکتے ہیں؟ جواب دے دیا. دوسرا اعتراض، یہ داؤد اور سلیمان کا ذکر کرتے ہیں اپنے حلقوں میں حالانکہ وہ مشہور جادوگر تھے. جواب، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور ان پر جادو کا الزام تم جیسے بدباطن اور قبائح کے مرتکبین نے لگایا ہے. اور اس میں تفصیل کرنی پڑی. ایک شبہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں کہ مشتبہ الفاظ کہتے ہیں. جواب، مشتبہ الفاظ سے منع آیا ہے، لا تقولوا رائنا، منع فرمایا. یہ تم لوگوں کی عادت تھی، نبی کو اس سے منع کیا گیا، مسلمانوں کو منع کیا گیا. یہ شبہات کیوں ہو رہے ہیں؟ حسد و بغض کی وجہ سے. ایک اعتراض و شبہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، آج ایک عمل کرتے ہیں کل اس سے ہٹ جاتے ہیں، آج ایک بات کہی کل دوسری بات کہی. جواب، ناسخ اور منسوخ برحق ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہ نات بخیر منہ. ایک شبہ یہ کیا کہ نبی کیسے برحق ہے، مکہ بیت اللہ ہے وہاں رہ نہ سکے، مدینہ آنے پر مجبور ہوئے. جواب، ملک سب اللہ کے ہیں، وہ جب چاہے اپنے پیغمبر کو وہاں لے جائے. ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ جنت جانا تو یا یہود کا ہے یا نصارہ کا ہے، یہ نہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو جنت کیسے جائیں گے؟ جواب، یہود اور نصارہ دونوں جنت نہیں جا سکتے، یہ صرف ان کے غلط خواہشات اور ڈکوسلے ہیں. جنت ایمان و عمل کے ساتھ جانا ہے، ایمان و عمل جن کا نہیں ہے وہ جنت نہیں. اور ایمان و عمل کی تفصیل. ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں، ان کو بیت اللہ شریف سے نکالا گیا اور یہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ سے دور کر دیے گئے. جواب، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، وہ مشرکین کا ظلم ہے. اللہ ایک نہ ایک دن پیغمبر کو فاتح کر کے وہاں پہنچا دیں گے. ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ کبھی بیت المقدس کی نماز پڑھتے تھے اور اب پھر کعبۃ اللہ کی. جواب، وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ یہود بھی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسائی بھی عیسیٰ مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور خدا کی اولاد کا نہ ہونا یہ پیغمبر کا منفرد عقیدہ ہے. جواب، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہنا کہ اولاد ہے بہت غلط بات. ایک جواب سبحانہ، دوسرا جواب بلہما فی السماوات والارض، اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ کل کام آئے، اللہ کے تو آسمان و زمین کی ہر چیز ہے. اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ تابعداری کرے. کل لہ قانتون, اللہ کے تو تمام کائنات تابعدار ہے, اولاد کی ضرورت کیا ہے. اس قسم کے ان کے اشکالات اور ان کے مفصل جوابات یہاں سے شروع ہے. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان لوگ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے سحر و جادو بہت پھیلایا تھا, بہت زیادہ, ہر طرف سحر و جادو پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان کو قدرت حاصل ہوئی, انہوں نے جادو کے تمام دواوین, معاجم, مؤلفات اور دفاتر اکٹھے کیے اور پھر کھڈا کھود کر اس کو دفنایا اور اس کے اوپر اپنا شاہی محل بنایا تاکہ ملک سے جادو کی بہتری ہو سکے. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب جنات زمین کو ٹٹولنے لگے تو اس کھڈے کو کھود کے نکالا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے یہ کتابیں ہیں. وہ سحر و جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے, وہ پیغمبر ہرگز نہیں تھے. استغفراللہ. اس قسم کے شبہات, اور دیکھو کیسے جو ہے بلیم بڑھا دیا انہوں نے. جواب, وما کفر سلیمان, کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے, یعنی سحر. آیت سے پتہ چلا دل علی ان السحر مادتہ کفر, آیت سے پتہ چلا کہ سحر کی بنیاد کفر پر. سحر دو قسم کا ہے, ایک کلمات کا الٹ پیر ہے وہ کفر ہے, اور ایک ہاتھ کی صفائی ہے وہ کفر نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. ہمارے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا ہمارے اسکول میں, ہیڈ ماسٹر صاحب کا دوست تھا, اور اس کا نام تھا محمد حنیف, پشاور سے آتا تھا, اور وہ ایک لڑکے پر چادر ڈال دیتا تھا دوسرے لڑکے پر چادر, اور درمیان میں چلتا تھا اور کہتا تھا یہ جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے, جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے. اور جب چادر اٹھا لی تو ایک لڑکا دولہا بنا ہوا ہے, ایک دلہن بنا ہوا ہے, خوب بالکل تیار دلہن. پھر ایک اور چادر بیچ میں ڈال لیتے تھے, کہتے ہیں اب دولہا دلہن کا ولیمہ ہے. چادر ہٹائی تو دیکھ بھرے ہوئے, بریانی تیار, زردہ تیار, کا جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے, جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے. تو میں نے مارشل صاحب سے کہا کہ یہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں یہ جادو کے الفاظ, کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ ان سے کہیں کہ یہ الفاظ بند کر دیں, پھر یہ ایک کرتب دکھا دیں. مارشل صاحب نے کہا کہ حنیف صاحب جادو نہیں ہے کہ نہیں, کہا یہ الفاظ جو آپ کہتے ہیں یہ نہ کہے, بس بیٹھ گئے ختم, کچھ نہیں, یہ الفاظ جادو کے ہیں, یہ جادو نہیں ہے ہاتھ کی صفائی ہے, یہ الفاظ سحر کے ہیں. جیسے یہ جادوگر کہتے ہیں وہ باپ کا بیٹا نہیں ہوگا جو جادوگر ہے, یہ الفاظ سحر کے ہیں. اس کو پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک زمانے میں صدر میں امبالے کے پاس ایک جادوگر تماشا دکھا رہا تھا, بس کے آنے میں دیر تھی, میں نے کہا چلو اس کو ٹھیک کرتا ہوں. میں اس کی طرف بڑا تو اس نے ایک آدمی کو ہتھکڑیاں لگائی, پھر وہ ہتھکڑیاں کھول نہیں سکتا تھا, اس کو میں نے اس کا سحر روک لیا. تو وہ چیخنے لگا کہ میرا آدمی خراب ہو جائے گا, یہ کون ہے, قسمیں دینے لگا. تو میں نے کہا میں ہوں, تو لوگوں نے کہا یہ دونوں ایک ہیں, یہ ہمیشہ ایسا کرتے. میں فوراً بس آیا, بیٹھ کے بھاگ آیا. لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں, لا حول ولا قوت, لوگ بھی کمکل بے وقوف ہوتے ہیں. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کر لیا چادر کے نیچے, باقاعدہ خون بہ گیا, اور پھر اس کے ہاتھ اوپر پھینکے, دونوں ٹانگیں اوپر پھینکی, اور لوگوں کو دکھایا کہ دھڑ علیحدہ رکھا ہوا ہے, سر علیحدہ رکھا ہوا ہے. تو آلوسی نے وہی عمل کیا جو میں نے کیا تھا, تو اس کا وہ ہاتھ آنا اور پیر آنا بند ہو گیا. تو جادوگر زمین پہ گر کے رونے لگا کہ آدمی مر جائے گا. تھوڑی دیر بعد اس نے بحال کر لیا, لیکن آلوسی نے لکھا ہے کہ مجھے بحال کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. کچھ آدمی ہوتا ہے کبھی بحال نہیں کر سکتا. آگے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پھر ٹھیک تو ہو گیا لیکن لڑکڑا رہا تھا، کافی زمانے تک بیمار رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں بھی کچھ حیات متغیر ہوتی، کچھ حیات متغیر ہوتی. اللہ واتبعوا، انہوں نے اتباع کیا یعنی یہود نے یا جنات نے، ما تتلو الشیاطین، وہ جو پڑھتے تھے شیطان لوگ، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں. حالانکہ شیاطین سحر پڑھاتے تھے، حضرت سلیمان نے کبھی بھی سحر نہیں کیا. وما کفر سلیمانو، کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر. کفر و سحر برابر چل رہا ہے، کفر و سحر، سحر کی بنیاد کفر ہے. امام رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفار کے سحر اور شر سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو جادو سیکھنا واجب ہے، مگر وہ مختار طریقے سے جس میں کلمات کفر کا ارتکاب نہ ہو. اللہ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابلہ، بابل شہر میں، یعنی بابل مرکز تھا ساحر ہوگا، اور اس میں دو فرشتے آئے، ہاروت و ماروت، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت. یہ دو فرشتے آئے، اور وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی سحر، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو امتحان کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، آپ سحر سیکھ کے کفر نہ کریں. دو فرشتے اللہ نے بھیجے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ سحر ناجائز ہے اور مت کرو، اور جو پھر بھی سیکھے تو سکھا دو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پر سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ چیز جو تفریق کرتی تھی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. سحر کا پہلا کام توڑ ہے، سحر کا پہلا کام میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا ہے. اس لیے میاں بیوی جب بھی آپس میں ناراض ہوتے ہیں اس میں کوئی سحر اور جادو کا دخل ہوتا ہے. کبھی حسد بھی جادو کی صورت اختیار کرتا ہے، حاسد حسد کے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر تعویذ لکھتا ہے. ایک جادوگر کو میں نے دیکھا تھا، وہ جس شخص کے بارے میں اس کو کہا کہ اس پر جادو کرو تو اس کو گالیاں دینے لگا، اس کیس کی تیز یہ وہ. تو میں نے کہا وہ شر حاسد اذا حسد، یہ حسد پیدا کرنا چاہتا، حسد سے ایک کرنٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر کبھی کبھی مقصود لہو کو اور اکثر حاسد کو جلا دیتی ہے. حدیث میں فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسا کھا جائے گا جیسے نیکی جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. توبہ توبہ. سحر کے ذریعے میاں بیوی راضی کرنا مشکل ہے، نہیں ہوگا، اور غلط لوگوں کو ملا سکتے ہیں. ناحق ایک لڑکی کو دوسرے آدمی سے ملانا یہ ہو جائے گا، یعنی گناہ کے کاموں میں سحر استعمال ہو سکتا ہے، عبادت کے کاموں میں سحر استعمال نہیں ہو سکتا. اور میں نے دیکھا تھا ایک طالب علم تھا اور وہ کہیں اس میں مبتلا ہو گیا تھا، کہیں سے اس نے سیکھ لیا تھا. وہ مسجد میں ایسے قرآن شریف یاد کرنے کے بہانے ٹھہرا ہوا تھا، یاد واد کچھ نہیں تھا. عصر کی نماز کے بعد وہ غسل کر کے صاف کپڑے پہن لیتا تھا، سرما لگا لیتا تھا، خوشبو تیل یہ وہ، جیسے شادی ہو رہی ہے. اور کئی نئی شادی ہو چکی ہوتی تو دلہن کو پلنگ سمیت اپنے کمرے میں رات کو بلواتا تھا. میں نے دیکھا ہے. اور مجھے اس پر شبہ ہو گیا تھا ایک دفعہ، تو میں نے ایسے انتظام کیا کہ اللہ نے پورا دکھایا مجھے. اس نے پھر جب پتہ چل گیا مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو سکھاتا ہوں، لیکن وہاں سے فوراً بھاگ گیا. وہ پھر مردان کے ساتھ ایک جگہ ہے تورو، وہاں قتل ہو گیا، اسی کیس میں قتل ہو گیا. تو ویسے تو میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ تھا، لیکن فتاوی شام میں جب دیکھا ابن عابدین نے لکھا ہے کہ جادوگر جب جادو کے زور سے گناہ کرتا ہو اور لوگوں کی بیویاں اٹھوا کے اپنے پاس لاتا ہو تو پھر قاضی اسے قتل کر لے. تو میں نے کہا یہ تو وہی گلبیر کا، اس کا نام تھا گلبیر، تو وہی گلبیر اسی میں قتل ہوا. استغفر اللہ، یہ دنیا ہے. مولانا انور شاہ فرماتے تھے جنگل ہے، اس میں گدے خچر انسان حیوان سب رہتے، اچھے برے تمام افعال ہوتے ہیں. وہ تو جنت ہے جہاں سب مدائے ہوں گے اور نامناسب بات نہیں ہوگی. دیکھو برائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ کے مقدس پیغمبر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کو جادوگر کہتے تھے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ پیغمبر کیسے ہیں، آپ جادوگروں کا ذکر ادب سے کرتے ہیں. جواب، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور جادو کا الزام شیاطین کی سازش تھی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ چیز کے تفرقہ ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں بیوی میں. اور میاں بیوی کو ایک کر دو، تفرقے کیوں ڈالتے ہو؟ علماء لکھتے ہیں ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی دور ہوتے ہیں ناجائز، ہر وہ فعل و قول جس سے تفرقہ بین الزوجین ہو وہ معصیت کا سبب ہو سکتا ہے. وما هم بضارین به، عجیب بات یہ سنو کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے خفا ہو تو دونوں گناہ پر آمادہ ہوتے ہیں. میاں بھی گناہ سوچتا ہے اور عورت بھی، تو ظاہر ہے اس کے پاس تو شیطان زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو شیطان کا حملہ کامیاب ہوتا ہے تفرقہ بین الزوجین پر. اس لیے حدیث میں ہے کہ ہر عصر کے بعد شیطان کبیر سمندر پر تخت لگاتا ہے اور دنیا بھر کے شیاطین کارگزاری پیش کرتے ہیں. ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے لڑایا بڑایا جھگڑایا، حتی فرقت بینہ وبین زوجہ، یہاں تک کہ وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں آؤ آؤ واہ واہ واہ، اور اپنے وہ منحوس پگڑی سر سے اتار کر ایک شیطان کی پگڑی دوسرے شیطان کے سر پہ رکھ لے. اشرح السنہ میں ابو سعید کی روایت ہے کہ دجال کے ساتھ جو سپاہی ہوں گے ان کے سروں پر ہری پگڑی ہوگی، لگتا ہے کہ ان کا کوئی چچتا ہے، اسی نے ہمارے لیے لشکر بھیجا ہوا ہے. وما هم بضارین به من احد، اور نہ تھے لوگ تکلیف پہنچانے والے کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. سحر بھی اللہ کے حکم سے نقصان کرتا ہے. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور یہ سیکھتے تھے ان سے جو نقصان دے ان کو فائدہ نہ دے، یعنی سحر میں نقصان ہے فائدہ نہیں. سحر میں توڑ ہو سکتا ہے جوڑ نہیں ہو سکتا. ولقد علموا، اور ان کو خوب پتا تھا، لمن اشتراه، جس نے اس کو اختیار کیا سحر، ما له فی الآخرت من خلاق، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ، ولبئس ما شروا به انفسهم، اور بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کے جان لے. پہلے فرمایا ولقد علموا، وہ علم ہے مبدا کا، اور پھر فرمایا کاش کے جان لیتے، یہ علم نفی ہے معاد کا. یہ تو ان کو پتا تھا کہ سحر ناجائز ہے، لیکن یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے. ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور سحر سے بچ لیتے، لمصوبتم من عند اللہ خیر، لمصوبتم من عند اللہ، وہ جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے اللہ کے ہاں سے وہ بہت بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کی جان لیتے. ایک صبح ان کا رسالت پر کہ یہ پیغمبر موہوم الفاظ کہتے ہیں، موہوم الفاظ ہیں حضور، حضور کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدعتی تو بدعتی ہے، وہ نیک نیتی وہ باز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری میں الحضور ایل حاضرات، ہدایہ کے حاشیے میں ہے الحضور ایل حاضر و ناظر. تو ایک طرف آپ بدعتی کا رد کر رہے ہیں، دوسری طرف حضور کہتے ہیں. افسوس تیرے حال پر، موہوم الفاظ کہہ رہے ہیں، موہوم. وہ حضور کا لفظ کوئی آیت میں ہے؟ یہ کسی حدیث سے نکلا ہے کہ نبی کے لیے کہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موہوم الفاظ چھوڑو. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم اور مشہور زمانہ بدعتی عارف اللہ رضوی، ان کا مناظرہ تھا لاہور حاضر ناظر پر، تو حضرت شیخ نے شرائط کے اندر حضور کا لفظ لکھا. عارف اللہ رضوی نے مناظرہ کے ابتدا میں پوچھا کہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جو حضور کا لفظ لکھا ہے، یہ دل سے لکھا ہے یا ہمیں دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، دل سے لکھا ہے. کہ یہ حضور کا لفظ بخاری شریف جلد ثانی اٹھائی، کہ حضور کا معنی حاضر ناظر ہے. اور ہدایہ پڑھا کہ یہ دیکھو، ہدایہ میں جماعت کی نماز میں حاشیے میں عبدالحی لکھتے الحاضرون ایل موجودون. تو حاضر تو حضور تو کہتے ہی حاضر ناظر کو ہے، پھر آپ مناظرہ کس چیز پر گئے؟ جو بات سمجھتے ہیں وہ سمجھ لے، جو نہ سمجھے وہ کہتے رہے، ان کے لیے ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں.